أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين اللهم صل على محمد وآل محمد. اذن محترم ایک بار پھر زاویہ پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں اور کافی عرصے کے کافی وقت کے فاصلے سے یہ پروگرام انجام پا رہا ہے اور حالات کچھ ایسے رہے کہ ابھی بھی ہم بڑی مشکل سے اس کو منعقد کر پا رہے ہیں. پروگرامس کافی زیادہ ہیں اور آج کل بھی ایام شہادت ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اللہ صلی اللہ محمد آل محمد. اس کی وجہ سے ہم نے بہتر یہ سمجھا کہ بجائے کہ ہم اس کو پبلک کے اندر منعقد کریں جس میں اور پروگرام ظاہر ہے کہ ہو رہے ہیں تو ہم اس کو ریکارڈنگ کی صورت میں کر لیں تاکہ یہ سلسلہ جو کافی وقت سے رکا ہوا ہے مزید تاخیر کا شکار نہ ہو اور ہم اس کام کو انجام دے سکیں. چند موضوعات کا انتخاب کیا گیا ہے جس میں سب سے پہلا موضوع پاکستان کے اندر حکومت اور طالبان کے درمیان ہونے والے مذاکرات ہیں. ظاہر ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اور پورے ملک کی اس کے اوپر خاص توجہ ہے طالبان کے کردار کو دیکھتے ہوئے جس کو بظاہر طریقے طالبان پاکستان کہا جاتا ہے اور یا کہیے کہ طالبان کے نام پر جتنی بھی گروہ ہیں ان سب کے کردار کو دیکھتے ہوئے پورے پاکستان کے اندر شاید ہی کوئی اہم یا مقدس جگہ رہی ہو جس کو اپنی نوعیت کے اعتبار سے ہدف نہ بنایا گیا ہو. اہمیت کے اعتبار سے جی ایچ کیو سے لے کر مقدس مقامات سے میں مسجد امام بارگاہ چرچ اور نہیں معلوم کون کون سی جگہیں, کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس کو دہشت گردی کا نشانہ نہ بنایا گیا ہو اور اس کے بعد ان دہشت گردوں کے ساتھ بلا کسی شرط مذاکرے کی میز کے اوپر بیٹھنا یہ بہت زیادہ تعجب کی بات تھی. یوں بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو کبھی نہ کبھی اپنے دشمن کے ساتھ بھی مذاکرہ کرنا ہوتا ہے اور دو قومیں بھی جب جنگ لڑ رہی ہوتی ہیں تو جنگ کے بعد بہرحال کہیں نہ کہیں مذاکرے کی میز کے اوپر بیٹھنا ہوتا ہے. لیکن اس میں زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ مذاکرات کے لیے کب بیٹھے ہیں اور آپ جب مذاکرات کے اوپر بیٹھے ہیں تو آپ سامنے والے سے کیا منوا کر بیٹھے ہیں. اس اعتبار سے انتہائی اہم تھا گورنمنٹ کے لیے کہ وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھنے سے پہلے طالبان سے بہت کچھ منوا تھی, جو میرا اپنے خیال ہے کہ حکومت نے بہت بڑی مسٹیک کی اور اس مسٹیک کا خمیازہ ان کو اس وقت بھگتنا پڑا کہ جب ان کے ہی 23 افراد اسی طالبان کے ہاتھوں یا اس کے جیسے کسی اور گروہ کے ہاتھوں دہشت گردی کا شکار ہوئے, جس میں بہت سارے سوالات اٹھے کہ اگر یہ وہ گروپ نہیں ہے جس نے اس کام کو انجام دیا ہے تو پھر اس کے ساتھ مذاکرات کا فائدہ کیا ہوگا, اور اگر اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس گروہ کو روک سکتا ہوتا تو پھر آپ مذاکرات کر ہی کیوں رہے ہیں ان کے ساتھ. اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ طالبان کے نام پر کوئی ایک آرگنائزڈ اور بہت زیادہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ گروپ نہیں ہونا چاہیے, یہاں پر دسیوں گروپ ہونے چاہیے جس میں کچھ ایسے ہوں گے کہ جو خود پاکستان کی حکومت یا پاکستان کے مختلف اداروں کے تحت چل رہے ہوں گے, کچھ ایسے ہوں گے جو افغانستان نہیں معلوم امریکہ انڈیا اسرائیل یا کسی برطانیہ کسی بھی اور حکومت یا اس کے اداروں کے تحت چل رہے ہوں گے, اور کچھ یقیناً انڈیپینڈنٹ ہوں گے وار لارڈ ٹائپ کے لوگ کے جو جنگ کے اندر مختلف کاموں کے لیے اپنی ایک ٹیم بنا لیتے ہیں اور اپنے مفادات کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ طالبان ایک گروہ کا نام نہیں ہوگا, لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ حکومت اگر واقعاً سنجیدہ ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کرے تو وہ کتنے لوگوں کو جمع کرنے میں کامیاب ہو جائے, کن کے ساتھ مذاکرات کرے, ایسا نہ ہو کہ کوئی نمائشی کام انجام پا رہا ہو اور اس نمائشی کام کے اوپر قوم کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہو اور قوم کی مشکل بھی حل نہ ہو رہی ہو. بہرحال شروع میں بظاہر اسی طریقے سے انجام پایا کہ بہت زیادہ نمائشی کام ہوا, اس کے اندر بہت سارے لوگوں نے اپنے پوائنٹس بنائے, اسپیشلی مولانا سمیع الحق نے اپنے پوائنٹس بنائے, فضل الرحمان صاحب بڑے بگڑے اور کچھ لوگ آگے ہوئے پیچھے ہوئے, لیکن بات وہیں کی وہیں تھی, دہشت گردی جاری رہی اور اس کے بعد حکومت کو کچھ ایکشنز لینے پڑے, اور جب انہوں نے ایکشنز لیے تو پھر ہمیں نظر آیا کہ وہ طالبان کے جو کچھ کہنے کو تیار نہیں تھے اچانک جنگ بندی کے اوپر بھی تیار ہو گئے اور اپنی پیشکش کی, اور انہوں نے سب سے پہلے خود جنگ بندی کی. تو اس مطلب نے ایک اور چیز ثابت کی, وہ یہ کہ پاکستانی حکومت اگر چاہتی تو بہت پہلے یہ کام انجام دے سکتی تھی, پاکستانی فوج اگر یہ چاہتی تو بہت پہلے یہ کام انجام دے سکتی تھی، تو اتنے لوگوں کو کیوں مروایا پھر ان لوگوں نے؟ یہ جو اتنے فوجی مرے، اتنے رینجرز مرے، اتنے ایف سی کے اہلکار مرے، اتنے عوام مرے، اتنے مقدس مقامات پہ حملے ہوئے، یہ سب ذلتیں کیوں برداشت کی گئیں؟ اس کا مطلب یہ کہ ایشو طالبان نہیں ہے، طالبان کے پیچھے کوئی اور چیز ہے کہ جو ایشو ہے، اور یہ دنیا کا طریقہ کار ہے کہ وہ نان ایشو کو ایشو بنا کر سامنے رکھتے ہیں تاکہ اصل ایشو کی طرف لوگوں کی توجہ نہ جا سکے، اور وہ اصل ایشو دکھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ اب میں یہاں پر اس کی کچھ لیئرز کو کریدنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا اس کے پیچھے کچھ اور چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو بہت سادہ سی ایک اور چیز جو ہو سکتی ہے، جو الحمدللہ لوگوں کی سمجھ میں بھی آ رہی ہے، اور الحمدللہ بہت کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ آج کا دور اچھا دور ہے اس اعتبار سے کہ لوگوں کے اندر سمجھنے کی طاقت ہے، انالیسس کی سکلز بڑھ رہی ہیں لوگوں کی۔ تو پیچھے جو فوری بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات ہیں، اور جو ایک مشہور جملہ ہمارے پاس موجود ہے اسٹریٹجک ڈیپتھ، کہ پاکستان اپنے لیے ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہتا ہے، اور پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر اس کا اثر و رسوخ رہے تاکہ کبھی اگر اس کو اس مشکل کا سامنا کرنا پڑے کہ پاکستان پہ حملہ ہو تو وہ اپنی پشت پناہی کے لیے افغانستان کو استعمال کر سکے۔ لیکن ایک اور سوال اٹھاؤں گا، کیا اسٹریٹجک ڈیپتھ اصل مشکل ہے، یا یہ بھی ایک بہانہ ہے، یہ بھی ایک نان ایشو ہے؟ کیا واقعاً انڈیا پاکستان پہ حملہ کرنا چاہتا ہے؟ کیا واقعاً انڈیا پاکستان کے اوپر قبضہ بھی کرنا چاہتا ہے؟ چونکہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کا ایشو اس وقت آئے گا جب انڈیا مشرق سے پاکستان پہ حملہ کرے، اور پاکستان انڈیا کے دفاع میں کمزور پڑے، اس کے پاس اسٹریٹجک ریٹریٹ کے لیے جگہ نہ ہو، اور وہ جب اسٹریٹجک ریٹریٹ کرنے لگے، جب عقب نشینی کرنے لگے، اسٹریٹجک عقب نشینی، تو اس کے لیے اس کو افغانستان کی جگہ درکار ہو، جس کو ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ تعبیر کرتے ہیں۔ کیا واقعاً یہ ایشو ہے؟ کوئی بھی انڈیا میں جا کر پوچھے وہ یہ کہ آپ پاکستان پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، پوچھے گا مطلب کہے نہیں، کیا جا کر انالیسس کرے وہ یہ کہ کیا واقعاً انڈیا کی آرمی پاکستان کے اندر گھس کے پاکستان پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے، جیسے کہ اس نے 65 کی وار میں مثلاً کرنے کی کوشش کی، یا اس وقت بھی مثلاً ان کے ذہن میں نہ رہا ہو کہ ہم کہاں تک جا سکیں گے اور نہیں جا سکیں گے، اور اب ان کے ذہن میں آ رہا ہو کہ نہیں ہمیں چلا جانا چاہیے۔ ایسا ہمیں خود اچھے طریقے سے سوچنا پڑے گا، کیا یہ دور وہ دور ہے کہ جب انڈین آرمی پاکستان کے اندر گھسے گی اور پاکستانی فوج کو شکست دیتے ہوئے اتنے آگے بڑھیں گے کہ پاکستانی فوج کو اسٹریٹجک ریٹریٹ کرنا پڑے گا، اور اسٹریٹجک ریٹریٹ کرنے کے لیے ان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہیے ہوگی، اور وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ان کو افغانستان کے اندر حاصل ہو رہی ہوگی؟ کیا یہ باتیں معقول ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ بات بھی ایشو نہیں ہے، یہ بھی ایک نان ایشو ہے، اور یہ ان لوگوں کو سکھانے کے لیے ہے کہ جو اپنے اندر تھوڑی سی ڈیپتھ رکھتے ہیں، اور اس ڈیپتھ کو حاصل کرنے کے لیے ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ ہم جو طالبان کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہیں، ہم جو افغانستان کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا ریزن باہر نہیں ہے، اس کا ریزن ہم خود ہیں، ہم پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میرا اپنے خیال ہے یہ بھی نان ایشو ہے، یہ بھی ایک ٹریپ ہے، یہ اصل ایشو نہیں ہے۔ یہ افغانستان کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کے لیے نہیں ہے۔ پھر میں ایک اور سوال کروں گا، آپ جو کچھ بحرین کے اندر کر رہے ہیں وہ کس ڈیپتھ کے لیے؟ آپ اب جو کچھ سیریا کے اندر کرنے والے ہیں وہاں کون سی اسٹریٹجک ڈیپتھ انوالو ہوئی ہوئی ہے؟ یہ خام خیالی ہے، اسٹریٹجک ڈیپتھ کا ایشو نہیں ہے۔ اسٹریٹجک ڈیپتھ ایک بہانہ ہے میرے اپنے خیال کے اندر، اصل حقیقت ہمیں یہ دیکھنی پڑے گی وہ یہ کہ پاکستان کے جو کچھ اب تک کیریکٹرز رہے ہیں وہ کیریکٹرز کون سے کیریکٹرز ہیں، یعنی پاکستان امریکہ اور سعودیہ کے لیے اب تک جو کچھ انجام دیتا رہا ہے اس نے کیا انجام دیا ہے؟ جو کچھ طالبان کے ساتھ کر رہا ہے، جو کچھ افغانستان کے اندر کر رہا ہے، وہ بھی اسی پیرامیٹر کے اندر رہتے ہوئے کر رہا ہے۔ یعنی میں یہ سوچوں کہ جو کچھ افغانستان کے اندر ہو رہا ہے وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی خاطر ہو رہا ہے، یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی خاطر نہیں ہو رہا، اسٹریٹجک ڈیپتھ خود ایک بہانہ ہے۔ وہ کس کام کے لیے؟ وہ ان اہداف پر محنت کرنے کے لیے جو امریکہ اور سعودی عرب پاکستان کے لیے طے کرتا ہے۔ پاکستان اپنے مقدر کو خود طے نہیں کرتا، دوسرے ہیں جو اس کے لیے طے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس منصوبے پہ عمل کرے گا۔ سعودی عرب طے کرتا ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان افغانستان کے اندر جنگ لڑے گا، پیسہ ہم فراہم کریں گے، بندے خود لے کر آئے گا، اور پاکستان کی ذمہ داری بن جائے گی کہ وہ رشیا سے جڑے۔ اب اس لڑنے کے لیے اسے ایک بہانہ چاہیے، اس وقت وہ بہانہ اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں تھا، اس وقت وہ بہانہ جہاد فی سبیل اللہ تھا۔ پھر جب رشیا باہر چلا گیا تو اب پھر ایک بہانہ چاہیے اسی سعودی اور امریکی ایجنڈا پہ عمل کرنے کے لیے، اب اس بہانے کا نام اسٹریٹجک ڈیپتھ پڑا ہے۔ میرا اپنے خیال ہے کہ یہ نان ایشو ہے، اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان کیوں امریکہ اور سعودی عرب کے اشارے پہ ناچ رہا ہے۔ کیا پاکستان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کے اندر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو پا رہا ہے؟ ہم نے مسلسل نقصان اٹھایا ہے. ہم 70 کی دہائی سے لے کر اب تک ان کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے ہیں. اس سے پہلے بھی بنے ہوئے تھے, لیکن جتنا کھول کے اب بنے ہوئے ہیں اتنا پہلے نہیں تھا. کیا اس نے ہمیں فائدہ پہنچایا؟ یا جب بھی امریکہ کو اگر کبھی ضرورت پڑی اور اس نے دیکھا پاکستان پیچھے بھی ہٹنا چاہ رہا ہے, تو اس نے صاف دھمکی دے کر کے تم اسٹون ایج کے اندر چلے جاؤ گے, ہمیں دوبارہ اس فیلڈ کے اندر گھسیٹ لیا. پاکستان یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ پاکستان کیوں سعودی اور امریکہ کے راستے پہ چلتا ہے؟ کیوں ان کے اشارے کے اوپر ناچتا ہے؟ تو ان کا ایک بہت سادہ جواب ہوتا ہے, پاکستان کو پیسے کی ضرورت ہے. اور اگر وہ پیسہ ہمیں چاہیے تو ہمیں سعودیہ اور امریکہ کے اشاروں کے اوپر چلنا پڑے گا ان کے پیسے کو استعمال کرنے کے لیے. تو جو لب لباب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان کے فائنینس کی ضرورت ہے, اور وہ فائنینس اس وقت دیں گے, پیسہ اس وقت دیں گے جب ہم پاکستانی ان کے ارادوں پہ چلیں گے. میں نہیں چاہتا کہ بہت لمبی چوڑی کیلکولیشنز کے اندر جاؤں, لیکن میں اپنے طور پر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ امریکہ نے اس ساری مدت کے اندر ہمیں کتنا پیسہ دیا ہوگا, کتنے پیسے کی امداد کی ہوگی, کتنے بلین ڈالر ہر سال وہ ہمیں دیتے ہیں. اور میں آپ کے سامنے صرف چند اسٹیٹسٹکس رکھوں کہ جب ڈالر 60 روپیز کا تھا تب سینٹ کی کمیٹی نے ایک رپورٹ ناشر کی تھی جس کے اندر لکھا تھا کہ پاکستان ہر سال 600 ارب روپے کے برابر مس مینجمنٹ کی وجہ سے اپنے وسائل کو ضائع کرتا. اس وقت ڈالر 60 روپے کا تھا. 600 ارب روپے, آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی بڑی رقم بن رہی ہے. ڈالرز کے اندر بھی جا کر دیکھیں تو بہت عظیم الشان رقم بنتی ہے, یعنی یہ تقریباً 6 بلین ڈالرز بن رہے تھے. اور اس سال بھی پاکستان 2 یا 3 بلین ڈالر حاصل کرنے کے لیے آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی جوتے بھی چاٹنے کو تیار ہو رہا تھا بدقسمتی سے. اور در حقیقت پاکستان نہیں, پاکستان کے اوپر قبضہ قابض ہونے والے حکمران. اب مجھے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے, ہم جتنا ان سے حاصل کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ان کے بٹھائے ہوئے نااہل افراد کو برداشت کرتے ہوئے ضائع کرتے ہیں. ان کے بٹھائے ہوئے نااہل افراد اور ان کے بٹھائے ہوئی پالیسیوں کو اوپر عمل کرنے کی وجہ سے جتنا ہم پیسہ ضائع کرتے ہیں, اس کے مقابلے میں کوڑیوں کے مول ہمیں خرید رہے ہیں. مثال کے طور پر گوادر پورٹ پاکستان نے پہلے کیوں نہیں بنا لی تھی؟ پاکستان 47 میں بنا تھا, اس وقت ہمارے پاس صرف کراچی پورٹ تھی. کچھ ہی عرصے کے بعد ہمیں احساس ہو گیا تھا کہ کراچی پورٹ کے علاوہ ہمیں ایک اور پورٹ کی ضرورت ہے, اور وہ یقیناً گوادر میں بننی تھی, ہم سب کو معلوم تھا. تو 50 سال ہم نے انتظار کیوں کیا؟ ہم نے اس لیے انتظار کیا کہ اس وقت کولڈ وار ہو رہی تھی, اور کولڈ وار کے اندر اس علاقے کے اندر امریکی میزائل نصب ہوئے تھے جو اصل میں رشینز کو روکنے کے لیے تھے. چونکہ امریکنز یہاں پہ انوالو ہوئے تھے, یہاں پہ کسی ڈیولپمنٹ کے کام کا کوئی امکان نہیں تھا. اس خاطر ایک پورٹ 50 سال کے لیے روکی گئی. ایک پورٹ کے 50 سال تک روکنے کے نتیجے میں جتنے ڈالرز کا نقصان ہوا ہوگا, کیا امریکہ نے اپنی امداد کے ذریعے صرف اس ایک پروجیکٹ کے نقصان کو پورا کیا ہوگا؟ اور جو پورا ملک اس علاقے کے اندر بلاک رہا اس کا کیا ہوا ہوگا؟ اور یہ جو اب جو کچھ انجام پا رہا اس کا کیا ہوا ہوگا؟ یہ جو میں بات چیزوں کو بہت مسخرے کے طور پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں, کتنا مسخرہ ہو رہا ہوتا ہے. یعنی ہمارے ساتھ مسخرہ کیا جا رہا ہے کہ نیٹو کی سپلائی کی وجہ سے جو روڈز خراب ہو رہی ہیں, ہائی وے کا نیٹ ورک خراب ہو رہا ہے, اس کے پیسے امریکہ ہمیں دے گا, اور وہ جو پورے معاشرے کا ستیاناش ہو رہا ہے اس کے پیسے کون دے گا؟ یہ جو پورے معاشرے کے اندر اسلحہ اور ہیروئن بک رہا ہے اس کے پیسے کون دے گا, جو اس نام نہاد افغانی جہاد کے نتیجے میں ہوا ہے, جو پوری سوسائٹی کے اندر ایکسٹریمزم آیا ہے اس کے پیسے کون دے گا؟ تو مجھے لگ رہا ہے کہ اصل ایشو یہ ایشو ہے, وہ یہ کہ ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے اداروں کو اس غیر ملکی پیسے کی عادت پڑ گئی ہے 70 کی دہائی سے, جو ان کو مختلف بہانوں اور ہیلوں سے ملتے رہے, جس کے اندر یہ لوگ کرپشن کرتے رہے, جس کے ذریعے کئی ارب ڈالر سالانہ ان لوگوں نے حاصل کیے ہیں, اور اس کے بغیر اب ان کی زندگی نہیں چل سکتی. جن اسٹینڈرڈس کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو پہنچا دیا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ لوگ باہر سے امداد حاصل کریں, اور اس امداد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستانی فوجی دنیا کے ہر اس محاذ کے اوپر جائے جس پر امریکہ اور سعودی عرب کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو اگر امریکہ اور سعودی عرب کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ بحرین جائیں, تو 10,000 بحرین بھی جائیں گے. اگر ضرورت پڑتی ہے کہ وہ دنیا کے کسی اور خطے کے اندر جائیں, افغانستان کے اندر جائیں, تو وہاں پہ بھی جائیں گے, اور آپ کہیں پر بھی ان کو پہنچا سکتے ہیں. جب تک آپ پیسہ دے رہے ہیں یہ لوگ تیار ہیں, اور اس میں مختلف شیپس ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں. آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ سعودی عرب نے بندر بن سلطان کو سیرین فائل سے ہٹا دیا ہے. اب سیریا کے تمام تر ایکٹیویٹیز کو بندر بن سلطان ڈیل نہیں کر رہا بلکہ کوئی اور ڈیل کر رہا ہے. بندر بن سلطان کا کیا تعارف ہے اس کے اوپر آپ کبھی خود محنت کر لیجئے, اور آپ جانتے ہیں کس طریقے سے اس کی پروفائل کو جانا جا سکتا ہے. آپ صرف انٹرنیٹ پہ چلے جائیے, تھوڑا سا اس کے بارے میں سرچ کر لیجئے, آپ کی اس کی پوری زندگی کھل کے سامنے آ جائے گی. یہ وہ شخص ہے کہ جو پوری دنیا کے اندر سعودی مفادات کے حصول کے لیے ایکسٹریمسٹ پالتا ہے. پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں ایکسٹریمسٹ فوجیں بنتی ہیں مسلمان کے نام پر, اسلام کے نام پر, اور سعودی عرب کے پیسے کو استعمال کرتے ہوئے, اس کی ذمہ دار بندر بن سلطان صاحب. یہ اس کام کو انجام دیتے رہے. سیریا کے اندر انہوں نے ایکسٹریمسٹ پالے, پوری دنیا سے لا کر جمع کیے, پاکستان سے خاص کر گئے, اور آپ سب کو معلوم ہے کس طریقے سے فائنینس ہوا, کس طریقے سے قطر اور ترکی کو استعمال کیا گیا. یہ لوگ وہاں پر پہنچے, اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ یہ کہ اب امریکہ اور یورپ تک کان پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب اس کا کیا ہوگا. پورے یورپی ممالک نے اعلان کیا کہ جو بھی سیریا کے اندر جا کر ایکٹیویٹیز میں شرکت کرے گا ایکسٹریمسٹ کے ساتھ, وہ واپس نہیں آئے, اس کو دشمن ڈیل کیا جائے گا. اور دوسری طرف سے وہ جو امریکن بیکڈ لبریشن آرمی بن رہی تھی, جو نام نہاد سیکولرز کے اوپر مبنی تھی, وہ خود ان کے ہاتھوں مصیبت میں پڑی ہوئی ہے, کہ ان کے اور ان کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں پوری دنیا کے سامنے کوشچن بن رہا ہے کہ بھائی یہ سعودی عرب کر کیا رہا ہے. جب اتنی زیادہ بدنامی ہوئی, اور وہ جو ڈرامہ کیمیکل ویپنز کا بندر بن سلطان صاحب نے کیا تھا, وہ بھی پوری دنیا کے سامنے کھل کے سامنے آ گیا کہ یہ سب بندر بن سلطان صاحب کی کارروائی تھی. جب اتنی چیزوں میں سعودی عرب اور قطر کی ٹھیک ٹھاک ذلت ہو گئی, اب بندر بن سلطان صاحب وہاں سے گئے ہیں. نیکسٹ اسٹیج کیا ہونے والا ہے؟ کیوں سعودی عرب پاکستان آیا؟ کیوں بادشاہ صاحب بھی یہاں تک آئے اور نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے آئے؟ نواز شریف صاحب کو کیوں لایا گیا؟ تو ہمیں یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اس ایکسٹریمزم کے مقابلے میں جو دو کوالٹیز اپنے اندر رکھ رہی تھی, ایک انآرگنائزڈ انآفیشیل, دوسرا ایکسٹریمسٹ دین کے نام پر, اس کے اندر دو کوالٹیز تھیں. اب اس کے مقابلے میں انہوں نے اندازہ لگایا کہ نہیں, ان دو کوالٹیز کے اوپر مشتمل گروپس ہمارے مفادات کو سیریا کے اندر, شام کے اندر پورا نہیں کر پائیں گے. دو کوالٹیز کیا ہیں؟ انآفیشیل ہیں, آفیشیلی کچھ نہیں ہے, یہ نام نہاد گروپ ہوتے ہیں, ان کے اندر آرگنائزیشن بھی اسی وجہ سے مضبوط نہیں ہوتی, اسپلٹ گروپس بنتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہتے ہیں, اوپر والے کے کمانڈ کے علاوہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ پروفیشنز نہیں ہوتے. ان دو کے مقابلے میں ایک اور گروپ اب سعودی عرب استعمال کرنا چاہے گا سیریا کے اندر. وہ کون سا گروپ ہوگا؟ وہ جس کے اندر یہ دو خرابیاں نہ ہو, نمبر ایک آرگنائزڈ ہو, سینٹرل کمانڈ کو فالو کرنے والا ہو, اور نمبر ٹو پروفیشنلی ٹرینڈ ہو, اور ایکسٹریمزم نہ رکھتا ہو دین کے نام پر. اس کام کے لیے بہت اچھی پاکستانی آرمی ہے, پاکستانی فوجی ہیں, چاہے وہ حاضر سروس ہوں چاہے وہ ریٹائرڈ ہوں, کہ وہ سینٹرل کمانڈ کے اندر رہیں گے, پروفیشنلی ٹرینڈ ہوں گے, ان کے اندر ایکسٹریمزم نہیں ہوگا, وہ نسبتاً ماڈریٹ ہوں گے. یہ وہ چیز ہے جس کی طرف اب سعودی عرب جانا چاہ رہا ہے, اس ایکسٹریمزم کے مقابلے میں جس کو بندر بن سلطان استعمال کر رہے تھے. تو اب جو ان کا ارادہ بنے گا وہ یہ کہ نسبتاً ماڈریٹ, ہائیلی اسکلڈ, پروفیشنلی ٹرینڈ اور سینٹرلی کمانڈیڈ گروپ جو پاکستان کے طریقے سے تیار پائیں, وہ در حقیقت سیریا کے اندر کام کو انجام دیں. اور چونکہ اب ان ایکسٹریمسٹ عناصر کی ضرورت نہیں ہوگی سعودی عرب کو, اب یوں احساس ہوتا ہے کہ شاید پاکستان کو بھی اس مصیبت سے نجات مل جائے. آپ اگر کوئلے کا بزنس کریں گے تو آپ کے ہاتھ کالے ہوں گے. یہ وہ پاکستان ہے جس نے ایکسٹریمزم کا بزنس کیا ہے سعودی عرب کے فائنانس کے اوپر, تو ہاتھ تو کالے ہونے تھے. اس ایکسٹریمزم نے پاکستان میں اپنا اثر رسوخ دکھایا, اور وہ اس شدت کے ساتھ دکھایا کہ اب پاکستان کی جڑوں میں ایکسٹریمزم پہنچ رہا ہے, عوام کی سطح پر ہم ایکسٹریمزم کو احساس کر رہے ہیں. میرا اپنے خیال ہے شاید ان عناصر کو جو پاکستان کو چلا رہے ہیں اب اس بات کی عقل آئی ہو کہ ہمیں کچھ اور بھی سوچنا پڑے گا. اب یہ سمجھ لیجئے ہماری قسمت رہی کہ اب پیسہ ایکسٹریمزم کے علاوہ کہیں اور سے بھی آنے کا امکان بن گیا ہے, تو وہ پیسے کو نہیں چھوڑ پائیں گے. ہاں, ایکسٹریمزم کو اب اس لیے شاید چھوڑ دیں کہ اب کہیں اور سے بھی پیسہ آ سکتا ہے. سعودی عرب کہہ رہے ہیں ہم بغیر ایکسٹریمزم کے بھی سیکولر اور ماڈریٹ بیسس پر بھی پیسہ دینے کو تیار ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ ترکیب بھی یہ لوگ استعمال کریں گے, یہ سیریا کے اندر پھر دوبارہ انوالو ہوں گے. لیکن جو ایک چیز باقی رہ جائے گی وہ یہ کہ آپ ریلیجیسلی ایکسٹریمسٹ گروپس کو نہیں رکھیں گے, لیکن ملیٹنسی پھر بھی پاکستان کے اندر باقی رہے گی. مجھے خطرہ ہے کہ یہ پھر بھی رہے گا. تو شاید ایسا ہوگا کہ ریلیجیس ایکسٹریمزم کی تھوڑی کمی آئے پاکستان کے اندر سعودی عرب کے اس شفٹ کی وجہ سے, लेकिन मुझे लगता है मिलिटेंसी कम नहीं हो पाएगी, मिलिटेंसी आगे चलेगी। और शायद अगर ये लोग थोड़ा सा और अकलमंदी से काम करें तो इसमें कुछ अचीवमेंट्स की जा सकें, लेकिन बदकिस्मती से इसका इम्कान फ़िलहाल कम नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ ये जो मुज़ाकरात हुए इसके अंदर कुछ लोग और एक्सपोज हो गए। इमरान ख़ान साहब को मेरा अपने ख्याल है कि अब तहरीक इंसाफ के बारे में बहुत सारे लोगों की मुनसिफाना राय सामने आनी चाहिए, और शायद आ भी गई होगी। वो ये कि मुझे यूँ एहसास हो रहा है जैसे सऊदी अरब और अमेरिका और ये जो इस किस्म के अनासर हैं, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर तीन ग्रुप्स बनाए हुए हैं। एक प्योर रिलीजियसली एक्सट्रीमिस्ट मिलिटेंट ग्रुप, जिसको हम जनरल टर्म्स के अंदर तहरीकी तालिबान पाकिस्तान ताबीर करते हैं, और उसको पाकिस्तान से बाहर कहीं अगर इस्तेमाल करना हो तो उसको हम अलकायदा ताबीर करते हैं। बहुत अच्छा हुआ कि इराक़ के वज़ीर आज़म नूरी मालिकी ने इस बात का खुल के ऐलान किया कि इराक़ के अंदर जो एक्सट्रीमिज़्म है, दहशतगर्दी है, मिलिटेंसी है, जो दीन के नाम पर अंजाम पा रही है, उसको सऊदी अरब और कतर प्रोमोट कर रहे हैं, सऊदी अरब और कतर उसको फाइनेंस कर रहे हैं। नूरी मालिकी ने बिल्कुल खुलकर इस बात का ऐलान किया। मेरा अपने ख्याल है कि अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है कि पूरी दुनिया के सामने ये बात वाज़ेह हुई है। तो मुझे भी लगता है जैसे पाकिस्तान के अंदर ये जो सऊदी अनासर हैं और इस तरह के दूसरे अमेरिकन और सऊदी और इस तरह के अनासर हैं, ये तीन ग्रुप्स को पाले हुए हैं। नंबर एक रिलीजियसली एक्सट्रीमिस्ट मिलिटेंट ग्रुप, जिसको हम तहरीकी तालिबान कहते हैं। नंबर टू निस्बतन मॉडरेट लेकिन बेसिकली कंजर्वेटिव ग्रुप, जिसको हम नवाज शरीफ ताबीर करते हैं। और नंबर थ्री एक और वफादार लेकिन मॉडरेट लुकिंग ग्रुप, जिसको हम PTI ताबीर करते हैं, तहरीक इंसाफ। मुझे यूँ लग रहा है जैसे ताने बाने सबके एक ही तरफ जुड़े हुए होते हैं, ये सब एक ही इशारे के ऊपर चल रहे होते हैं। इसका मतलब है कि इस ग्रुप ने, अमेरिकन, सऊदी और कतर ग्रुप ने बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट किए इन इलेक्शंस के अंदर ह्यूज इन्वेस्टमेंट किए, और उस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में वो अपने मनपसंद लोगों को ऊपर तक लाने में कामयाब हुए, और उसके बाद फिर वो अगली चेन चली है जो सीरिया तक गई है, और अब देखिए कि पाकिस्तानी खून कहाँ कहाँ पर बहने के लिए तैयार होगा। सबसे ज़्यादा अफसोस उन मजलूमों के ऊपर होता है जो इनके हाथों आलेकार बनकर इनकी फ़ौज का हिस्सा बनते हैं, जो जाकर मुख्तलिफ महाजों के ऊपर क़ुरबानियाँ दे रहे होते हैं, उन बेचारों का खून बह रहा होता है। अल्लाह उनकी ज़िंदगियों की हिफाजत करे जो अपने मुल्क की खातिर नहीं बल्कि इन लोगों के इशारों के ऊपर अपनी जानों को पेश कर रहे होते हैं, अपनी जानों को वहाँ पर क़ुरबान कर रहे होते हैं। नहीं मालूम उनकी क्या क्या मजबूरियाँ होती हैं, नहीं मालूम वो किस किस्म के दबाव के अंदर होते हैं। खुदा उन सब की भी मदद करे और इस मुश्किल से निकलने की उनको ताकत दे, फ़िक्र दे, शऊर दे, ताकि पाकिस्तानी गलत जगहों के ऊपर इस्तेमाल ना हो और सही रास्ते के ऊपर अपने तवानाई को इस्तेमाल कर सकें। दूसरा बहुत बड़ा इशू जो इस वक्त हमारे सामने है वो एटमी तवानाई के ऊपर होने वाले अमेरिका और यूरोपीय मालिक और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हैं। इन मुज़ाकरात के सिलसिले में हमारे सामने दो बहुत वाज़े पॉइंट्स हैं जिसको हम यहाँ पे कह सकते हैं, और इसको थोड़ा सा ब्रीफली हम इसको डिस्कस करें। वो ये कि एक तो ये कि रहबर मुअज़्ज़म बार बार कह रहे हैं कि उनको नहीं लगता कि ये मुज़ाकरात फ़ायदा दे पाएंगे, यानी हमारे सामने कुछ लोग हैं जिनके अंदर उम्मीदें हैं, हत्ता ईरान के अंदर हैं, कि जो ये उम्मीद रख रहे हैं अपने दिल के अंदर कि शायद अमरीका हमारे साथ मुफाहमत कर लेगा, शायद अमरीकी निज़ाम हमारे साथ दुश्मनी ख़त्म कर देगा, हम उसके साथ मुज़ाकरात करेंगे, हम एटमी तवानाई ख़त्म कर देंगे, एटमी तवानाई ख़त्म करेंगे, अमरीका हमारे साथ दुश्मनी को ख़त्म कर देगा। तो मैं उनसे कहूँगा, क्या अमरीका समराइज हुआ हुआ है मिस्टर ओबामा के अंदर? कि आप अगर ओबामा के बारे में पॉजिटिव ओपिनियन रखते हैं तो आप समझ रहे हैं कि अमेरिकन सिस्टम समराइज हुआ हुआ है ओबामा साहब के अंदर? और क्या ओबामा हैं कि जो अमेरिकन सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आखिरी फैसले कर रहे होंगे? क्या इसके पीछे कुछ और नहीं है? पूरी दुनिया जानती है अमरीकी सदर फाइनल रिजल्ट नहीं है, फाइनल से भी नहीं है उसकी, 25 ग्रुप्स हैं जो पीछे से काम कर रहे हैं, और पूरी दुनिया जानती है उस लॉबी के पास जो ताकत है वो ओबामा को भी चेंज कर सकते हैं, नेक्स्ट प्रेसिडेंट वो बनाएंगे। तो अपनी सारी उम्मीदों को इस अजम्पशन के ऊपर, हत्ता अगर कबूल कर लें कि अमेरिकन प्रेसिडेंट सिंसियर है और अमेरिकन प्रेसिडेंट पूरी दुनिया के अंदर अमन फैलाना चाहता है, तो क्या अमेरिकन सिस्टम भी यही चाहता है कि अमेरिकन सिस्टम की बेनिफिट्स इसी के अंदर है, पूरी दुनिया के अंदर अमन हो? اور جو لابیز پیچھے آپ کے پاس ہیں جو دنیا بھر کے اندر اسلحہ بیچ رہی ہیں, جو پوری دنیا کے اندر اپنے تسلط کو اور اپنے کنٹرول کو برقرار رکھنے کے لیے کوشش کر رہی ہیں, وہ پھر کیا ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے؟ اور پھر آپ اسرائیلی لابی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ جو صہیونسٹ لابی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا مثال کے طور پر نیتن یاہو سے بھی آپ کی توقع کریں کہ اگر آپ ایٹمی توانائی ختم کر دیں گے تو نیتن یاہو بہت خوش ہوں گے اور آپ کو گلے سے لگائیں گے؟ تو میرا اپنے خیال ہے کہ رہبر معظم کا یہ بیان ہم سب کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے, جس میں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کے خیال میں مذاکرات کسی نتیجے تک نہیں پہنچیں گے. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور بات بھی کہی, وہ یہ کہ اس تجربے سے قوم کو گزرنا ہوگا. اگر لوگوں کے دلوں کے اندر یہ آرزو ہے تو بہتر ہے وہ اس تجربے سے گزر جائیں, اس کام کو بھی آزما کے دیکھیں. البتہ اس میں حتی الامکان کوشش کرنی ہوگی کہ ایران اپنا وقت ضائع نہ کرے. جمہوریہ اسلامی ایٹمی توانائی کے معاملے میں جو مستقبل کی بہت بڑی ضرورت ہے, اور اگر یہ نہیں ہوا تو ایرانی قوم کو بھی اسی طرح گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے جس طرح آج پاکستان جیسے مظلوم ممالک گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور ہے. بجلی کا اتنا سا ڈیفیسٹ ہم برداشت نہیں کر سکتے, 18-18 گھنٹے ہمارے ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے. اس لوڈ شیڈنگ کے ساتھ کوئی انڈسٹری چل سکتی ہے کیا؟ کس مصیبت کے اندر پاکستان پھنسا ہوا ہے, اس مصیبت کے اندر ایران کو دیکھنا چاہتے ہیں, اس مصیبت کے اندر پوری دنیا کو دیکھنا چاہتے ہیں, اور ایران جانتا ہے کہ مستقبل یہ ہوگا. لہذا ایران یہ چاہے گا کہ اس کا وقت ضائع نہ ہو, وہ پیس فل پرپز کے لیے ایٹمی توانائی کے استعمال کا جتنا انرشمنٹ درکار ہے اس درکار انرشمنٹ کو اپنے پاس ضرور حاصل کرے. تو ایران قطعاً نہیں چاہے گا کہ وہ اس حق سے دستبردار ہو. وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کا حصہ یہ ہرگز نہیں ہے, ہم اس حق سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوں گے. البتہ اس دوران میں کچھ چیزیں انجام پاتی رہیں گی جو میں سمجھتا ہوں اچھا ہے, امریکہ کے ٹیسٹ کے طور پہ اچھا ہے کہ امریکہ اور یورپی ممالک بھی اپنے آپ کو بالکل واضح طور پہ سامنے کریں. البتہ اس دوران سازشیں بے انتہا ہو رہی ہیں, اور کتنا کوئنسیڈنس, حادثہ کہیں یا اس کو پلاننگ کہیں, مجھے کہ جب اسرائیلی وزیر اعظم امریکہ میں موجود اپنی لابی کے سالانہ جلسے سے خطاب کرنے جاتے ہیں, جس کو ایپوک کہتے ہیں, اس سے خطاب کرنے جاتے ہیں, عین اس ٹائم پر ایرانی جہاز پکڑا جاتا ہے جس کے اندر اسلحہ بھرا ہوا تھا, میزائل بھرے ہوئے تھے, اور وہ غزہ کی طرف جا رہے تھے. کیا حماقتیں, پوری دنیا کو کتنا بیوقوف سمجھ رہی ہیں. وہ یہ کہ دنیا اس بات کے بظاہر کوئنسیڈنس کو نہیں سمجھ پائے گی کیا پلاننگ کر رہے ہیں, اور وہ ایسی شپ تھی جس کے اوپر پورا اسلحہ تھا اور میزائل تھے اور یہاں بھی گئی تھی وہاں بھی گئی تھی اور ایرانیوں نے اس کو بھیجا تھا, اور یہ سب, یہ پوری دنیا کو اتنا بے وقوف سمجھتے ہیں اپنے میڈیا کی طاقت کے ذریعے سے کہ جیسے سب کو ٹریپ کیا ہوا ہے, سب کو مسمرائز کیا ہوا ہے, اور جو کہیں گے دنیا سنتی جائے گی. اب تو یورپی ممالک بھی ان کی نہیں سنتے, وہ بھی ان کی سننے کو تیار نہیں ہوتے. تو بڑے چڑے بیٹھے ہیں نیتن یاہو صاحب آج کل, اور وہ اس مسئلے کے اوپر ہر دنیا میں ہر مقام پہ جہاں پہنچتے ہیں بہت زیادہ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں کہ پوری دنیا پاگل ہو گئی ہے, اور وہ ایران کے ساتھ کیوں تعلقات کر رہے ہیں, اور کیوں ایران کو اجازت دی گئی ہے, کیوں ایران کے سینکشنز کو کم کیا گیا ہے. بہرحال مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے دنیا اب اتنی آسانی سے بیوقوف نہیں بنے گی, اور صہیونی نظام کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, جس میں سے ایک مشکل یہ رہے گی کہ اب دنیا بیوقوف نہیں بنے گی, اور دنیا کے سامنے بہت سارے وسائل ہیں اپنی چیزوں کو سمجھنے کے لیے. اور الحمدللہ رب العالمین, اس اعتبار سے میں کہوں گا کہ یہ دور ایک اچھا دور ہے جو ہمارے سامنے ہے. بہرحال موضوعات بہت زیادہ ہیں ابھی بھی, اور بہت ساری چیزیں ہیں. مثال کے طور پر یوکرین کا جو ایشو بنا ہوا ہے, امریکہ اور یورپ کا جو روس کا ایشو بنا ہوا ہے, امریکہ نے روس کو بہت زیادہ کمزور سمجھتے ہوئے روس کی گہرائی تک پہنچ کر اپنے کام کو انجام دیا. انہوں نے یوکرین کے اندر ایک تبدیلی لانے کی کوشش کی جو بالکل روس کا ڈومین ہے. روس یوکرین کو اپنا علاقہ سمجھتا ہے, اور روس کبھی بھی اجازت نہیں دینا چاہے گا کہ امریکہ یہاں تک آئے. انہوں نے بیوقوف بنایا روس کو, اور جس وقت سارے ایگریمنٹس ہو گئے تھے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان, اچانک حکومت کی اداروں کے اوپر حملہ ہو گیا اور کچھ لوگوں نے قبضہ کر لیا. یہ امریکن کارروائی تھی, یورپی کارروائی تھی روس کی آخری باؤنڈریز کو ٹچ کرنے کے لیے. یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ روس خاموش بیٹھا رہے, روس نے کوئی جواب دینا تھا, اور انہوں نے جو جواب دیا بالکل واضح جواب تھا, وہ یہ کہ وہ اس امریکن اور یورپین بنائے ہوئے ظاہری انقلاب کو جس طرح سے انہوں نے ایران کے اندر کرنے کی کوشش کی تھی, اس ٹائپ کی چیزوں کو وہاں پہ وہ قبول نہیں کریں گے. تو میں نہیں کہہ رہا پیوٹن کا کردار ہمیشہ اچھا کردار ہے, لیکن کم سے کم وہ اپنے مقابلے میں ہونے والی سازش کو سمجھ سکتا ہے, وہ یہ کہ اس کے ساتھ کیا انجام پا رہا ہے. خود پوٹن کے خلاف بھی انہوں نے رشیا کے اندر بہت کچھ کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن وہ اسٹرانگلی اپیئر ہوا اور اس نے ان تمام کا مقابلہ کیا. मैं नहीं कह रहा एक बार दोबारा कह रहा हूँ कि मैं प्यूटन को बहुत अच्छा आदमी समझता हूँ, वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका उसके सामने करना चाह रहा है ये बचकाना हरकत है, और उसने भी मुकाबला किया है। अब यूरोपियंस के सामने डायलेमा ये है कि वो किस तरह प्यूटन का मुकाबला करेंगे, किस तरह रशियंस का मुकाबला करेंगे, और यूरोपियंस को भी पता है कि अमेरिका के गेम का हिस्सा बन रहे हैं वो। अब एक तरफ से अमेरिका है जो असल प्लेयर है रशिया के मुकाबले में, और बीच में यूरोपियंस पिस रहे हैं। यूरोपियंस के साथ मुसीबत ये है कि वो रशिया से खेल नहीं सकते, क्योंकि रशिया के पास उनकी गैस है। अगर वो रशिया से खेलने की कोशिश करेंगे, रशियंस उनको ऐसी जगह के ऊपर मुसीबत में मुब्तला कर देंगे कि जहाँ पर वो घुटने टेकने पर मजबूर होंगे, और अमेरिका ने देख कर इस काम को सर्दियों के अख्ताम पर किया है, क्योंकि सर्दियों में गैस की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, और अमेरिका ने यूक्रेन के अंदर जो कुछ किया वो फरवरी के एंड में किया, ताकि सर्दियों का जो हार्श स्पेल है वो गुजर चुका हो और यूरोप के पास थोड़ा सा बफर हो जाए रशियंस का मुकाबला करने के लिए। लेकिन अभी भी रशियंस के पास बहुत कुछ है, और मेरा अपने ख्याल है कि अमेरिकन को और यूरोपियंस को यूक्रेन के अंदर आसानी से अहदाफ हासिल करने का मौका नहीं मिलेगा। रशियंस अपने काम को सख्ती से अंजाम देंगे, और जिस तरह के उन्होंने क्रीमिया के ऊपर जाकर अपनी फ़ौजों को भेजा है और वहाँ पर तैनात करने की कोशिश की, बहरहाल ये काम इतनी आसानी से अंजाम नहीं पाएगा जितनी आसानी से अमेरिकन्स समझ रहे थे। ख़ुद उनकी अपनी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, किस तरीके से मुसीबतों के अंदर फंसे हुए हैं। हम इन चंद पॉइंट्स को ही सिर्फ अभी डिस्कस कर पाएंगे, इंशाल्लाह आगे कोशिश करेंगे कि इससे ज़्यादा जल्दी कम फासले के ऊपर दूसरा प्रोग्राम मुनाकिद हो, जिसके अंदर लोग हों, वो अपने सवाल कर सकें, और उनके सवाल जवाब में हमें लगता है कि हमेशा शायद हमारी गुफ्तगू से कहीं ज़्यादा बेहतर पॉइंट्स वो होते हैं जो लोग पेश करते हैं, और उसके ऊपर कमेंट्स करके हमें ज़्यादा आसानी हासिल होती है। बहरहाल इससे हम इस दफ़ा महरूम रहे, अगली दफ़ा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे प्रोग्राम कम वक्फे पर हो, ताकि हम लोगों के सवालात से फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया, इंशाअल्लाह खुदा हम सबको दीन के रास्ते पर चलने की ताकत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।